بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں 12 ربیع الاول یوم ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت کے مطابق آپ سب کی خدمت میں دلی تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس مناسبت سے 12 سے 17 ربیع الاول تک جو مبارک ہفتہ منایا جاتا ہے اس کی خوشبوؤں سے آپ سب بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، تو حسب معمول پہلے ملاحظہ فرمائیے ہمارے آج کے موضوعات۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اسلامی جمہوری ایران اور عراق کے درمیان تعلقات۔ عراق میں سابق عامر ڈکٹیٹر صدام کا تختہ پلٹ جانے اور وہاں ایک عوامی اور جمہوری حکومت کے آنے کے بعد سے اسلامی جمہوری ایران اور عراق کے درمیان تعلقات میں فروغ آتا جا رہا ہے اور سیاسی، سماجی، ثقافتی، تجارتی اور حتیٰ دفاعی شعبہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں عراق کے وزیر دفاع نے اسلامی جمہوری ایران کا دورہ کیا اور مختلف ایرانی حکام سے ان کی ملاقاتیں رہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفاعی سمجھوتے پر دستخط بھی ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق نے دفاعی میدان میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سمجھوتے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان اور عراق کے وزیر دفاع خالد مطاب یاسین العبیدی نے دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر زور دیا۔ دریاسنا طے پایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی قومی فوج کی تشکیل میں مدد کرتا رہے گا تاکہ عراق اپنی ارضی سالمیت کی حفاظت کر سکے۔ عراق کے وزیر دفاع نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع کی دعوت پر ایران کا سرکاری دورہ کیا۔ خالد العبیدی نے تہران میں جنرل حسین دہقان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ بغداد اور تہران کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنا چاہیے اور ایک ہی محاذ پر رہنا چاہیے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ سامراجی تسلط پسند نظام نے ایک وسیع سازش کر کے تکفیری صہیونی عناصر کو علاقے میں گھسا کر علاقے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تکفیری گروہوں نے صہیونی حکومت اور سامراجی تسلط پسند نظام کے خلاف مزاحمت کرنے والے محاذ کو نشانہ بنایا ہے۔ جنرل حسین دہقان نے کہا کہ آج شام اور عراق دہشت گردوں کی جولنگاہ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایک فطری امر ہے کہ ایران اور عراق اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو توسیع دیں۔ دوسری جانب ایران کے اسپیکر علی لاریجانی نے عراق کے وزیر دفاع خالد العبیدی سے ملاقات میں کہا کہ عراق کو اس وقت دہشت گرد گروہ داعش کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ اپنے عراقی بھائیوں کی مدد کرے اور عراقی حکومت اور قوم کا ساتھ دے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ بڑی طاقتوں نے ملت عراق و شام کی ترقی روکنے اور ان ملکوں میں جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی شروع کروائی ہے، جس سے اب پورے علاقے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے عراق کے وزیر دفاع سے ملاقات میں عراق کے برادران اہل سنت پر تکفیری دہشت گردوں کے نہایتی گھناؤنے مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ خود برادران اہل سنت داعش کے قبضے سے اپنے علاقے آزاد کرائیں اور جو لوگ ان علاقوں سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں اپنے گھر واپس آ سکیں۔ علی شمخانی نے کہا کہ ایران تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ملت عراق کی حمایت کرتا رہے گا اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الہی فریضے کی ادائیگی میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مستحکم اور پائیدار عراق کی حمایت کرتا ہے، جس میں پائیدار امن ہو اور جو ترقی کی طرف گامزن ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق کے وزیر دفاع کا دورہ تہران عراق اور علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اتحاد آفرین کردار پر تاکید ہے۔
ناظرین، پچھلے دنوں سلامتی کونسل میں فلسطین سے متعلق قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کے بعد فلسطین کی خود مختار انتظامیہ نے 29 دیگر عالمی اداروں میں رکنیت کی باضابطہ درخواست دی. ان اداروں میں عالمی فوجداری عدالت میں بھی رکنیت کا مسئلہ فلسطینیوں کے پیش نظر ہے. اگرچہ اس سلسلے میں امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، تاہم فلسطینی انتظامی نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس میں بظاہر انہیں کامیابی نظر آ رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ سلسلہ. ناظرین، یہ تو تھا مسئلہ فلسطین کا. ایک اور مسئلہ کہ جس سے عالم اسلام ہمیشہ سے درگیر رہا ہے وہ ہے دہشت گردی. اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد یعنی مسلمان اور مسلمان یعنی دہشت گرد. اور اسی پالیسی سے متاثر ہندوستان کی پولیس بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس نے اپنی مشقوں کے دوران مسلمانوں کو بطور دہشت گرد پیش کیا. اس سلسلے میں ہندوستان کے معروف سیاسی تجزیہ کار جناب قاسم رسول الیاس صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا.
دیکھیے، دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام سے منسوب کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ امریکہ کے ذریعے سے شروع ہوا ہے. جب 9/11 کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف مورچہ بندی شروع کی اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد سے یہ ایک طرح کا فیشن بنتا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کو مسلمانوں کو منسوب کیا جائے. ہمارے ملک میں وہ مشہور قول اڈوانی صاحب کا لوگوں کے ذہن پر ابھی بھی طاری ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہتا کہ سب مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن تمام دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ہے اس طرح کا ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام سے منسوخ کیا جائے. وہ کہ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے چل رہا ہے، خود فلموں میں ہندوستان کی جتنے جرائم پیشہ عناصر دکھائے جاتے رہے ہیں کبھی کبھار، تو اس میں بھی وہ ٹوپی اور لنگی اس طرح کے کا یونیفارم پہنا کر اس کو ڈپکٹ کیا جاتا رہا ہے. اور اب جو کچھ گجرات پولیس نے کیا ہے وہ تو پورے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے کس طرح سے جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ بہت واضح ہے کہ جتنے بھی الزامات ہندوستان میں دہشت گردی کے مسلمانوں پہ لگائے گئے ہیں وہ 3-4 سال کے بعد عدالتوں کے ذریعے سب بری ہو گئے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہے جتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ہندوستان میں اس کے تار جو ہے وہ ہندوتو دہشت گردی سے جڑ چکے ہیں. جو اندازہ یہ تھا کہ اب یہ تین طرح ایکسپوز ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے کسی دور کی کانگریس گورنمنٹ نے بھی اور اب تو ان کی حکومت خود بن گئی ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ سب چیزیں کچھ چلی جائیں گی جس طرح سے چیزیں سامنے آئیں. مثال کے طور پر گجرات میں یہ جو فیک انکاؤنٹر کے واقعات ہوئے تھے اور اس میں امت شاہ کا ایک بہت بڑا رول تھا، لیکن جس طرح سے سی بی آئی نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے اس بار، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہندوتو دہشت گردی کے جو یعنی چہرہ بے نقاب ہوا تھا اب اس کو پھر سے پسپوش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گجرات پولیس نے جو کچھ کیا ہے وہ دراصل اس ملک میں یہاں کی جو موجودہ حکمراں پارٹی ہے اور ان کے جو سرپرست آر ایس ایس وغیرہ کے لوگ ہیں یہ اس سلسلے میں ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے. بدقسمتی سے جو سیکولر پارٹیاں آ رہی ہیں، مثال کے طور خود کانگریس کے دور حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات مسلمانوں سے منسوخ کیے گئے. پہلے مدارس کو ٹارگیٹ کیا گیا، پھر بعد میں انڈین مجاہدین کا ایک فیک وہ کھڑا کیا گیا، ڈرامہ کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، سنیوں کو پابندی عائد کی گئی. یہ سب کام جو ہے وہ کسی گورنمنٹ بھی کر چکی ہے اور اب اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے موجودہ حکومت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی ایک مثال جو ہے وہ گجرات کی یہ واقعہ ہے.
ناظرین، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی بین الاقوامی سازش اور کوششیں اور ہندوستانی پولیس کا رویہ، اس بارے میں تبصرہ کر رہے تھے جناب قاسم رسول الیاس صاحب. اور اب ایک اور موضوع. پچھلے دنوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے ساتھ ساتھ لفظی جنگ میں بھی خاصی شدت دیکھنے میں آئی اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفیروں کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سخت احتجاج کیا اور ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے اور صورتحال کس سمجھا رہی ہے، اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے.
سیاسی مبصرین کے نقطہ نگاہ سے ہندوستان اور پاکستان کی فورسز کے درمیان فائرنگ اور حملے عام طور پر کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر ہوتے ہیں، لیکن حالیہ فائرنگ صوبہ پنجاب کے سرحدی علاقے شکرگڑھ میں ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان فورسز کے درمیان دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال ہندوستان اور پاکستان کے لیے خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان لائن آف کنٹرول یا سرحدی علاقوں میں فائرنگ کے تبادلے کے ماضی پر نظر ڈالنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ فائرنگ اس وقت انجام پاتی ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں باہمی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات شروع کرتی ہیں۔ چنانچہ پاکستانی وزیراعظم محمد نواز شریف کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ہندوستانی وزیراعظم کی جانب سے مبارکباد کا پیغام، کہ جس کا سفارتی پیغام کی حیثیت سے دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ میں خیر مقدم کیا گیا، ہندوستانی وزیراعظم کی جانب سے اپنے پاکستانی ہم منصب سے روابط مستحکم کرنے کا ایک اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اور اسی طرح شکرگڑھ میں فائرنگ کا تبادلہ مودی کے پیغام پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک سوچا سمجھا اقدام ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے توقع کی جا رہی تھی کہ مودی اپنی حکومت میں پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائیں گے اور نریندر مودی کی جانب سے اپنی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وزیراعظم کو دعوت دینے سے اس مسئلے کو تقویت حاصل ہو گئی تھی، لیکن ہندوستان کی حکومت میں انتہا پسند ہندوؤں کے اثر و رسوخ کے سبب یہ امید نا امیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے روابط کے سلسلے میں مودی کے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے انتہا پسند تنظیمیں اور گروہ اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں کہ جو کشمیر کے مسئلے یا اسلام آباد اور نئی دہلی کے روابط پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی ایسے انتہا پسند گروہ ہیں جو نواز شریف کی حکومت کو ہندوستان سے قربت حاصل کرنے یا کشیدگی کے خاتمے کی پالیسی اختیار کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیاسی مبصرین کے نقطہ نگاہ سے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس کی ملکیت کے مسئلے پر تنازع ختم نہیں ہوتا، ہندوستان کی جانب سے ایک علاقائی طاقت میں تبدیل ہونے اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے کی کوششیں مشکلات سے دوچار رہیں گی۔
ناظرین، اور اب برے صغیر سے رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا۔ مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا مگر تیل سے مالا مال ملک بحرین ہے، جو 2011 سے سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد قربانی کو، جو ہے تشریف فرمایا، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں ہے اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ دنیا کے سبھی مسلمان آپس میں متحد ہوں اور ان کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پہلے زیادہ مضبوط و مستحکم ہو۔
ڈاکٹر محمد قربانی صاحب، بغیر کسی تمہید کے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعیت الوفاق، جو بحرین کا ایک بڑا اپوزیشن گروپ شمار ہوتا ہے، اس کے لیڈر کو پچھلے ایک ہفتے سے اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور بظاہر انہیں معمول کی پوچھ گچھ کے بہانے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی مدت گرفتاری میں توسیع کر دی گئی، اور اس کے بعد سے بحرین میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے، اور بحرین کی حکومت جو ہے وہ بالآخر کیا چاہتی ہے، جبکہ پچھلے دو تین برسوں سے وہاں جو تحریک چل رہی ہے وہ نہایت پرامن ہے؟
آپ دیکھیں کہ بحرین 1971 سے ایران سے الگ ہوا اور ایک الگ ملک کی حیثیت سے اس نے اپنے آپ کو منوایا۔ اس وقت سے لے کے اب تک آل خلیفہ خاندان جو ہے وہاں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ موجودہ جو بادشاہ ہے، ان کے باپ اور ان کے والد جو ہیں 1971 سے بادشاہ تھے اس ملک کے، اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، جو ان کے چچا ہیں موجودہ بادشاہ کے، 1971 سے 40-45 سال سے اور زیادہ ہی عرصے سے وہ وہاں کے وہ بادشاہ ہیں۔ اس وقت بحرین میں 70% آبادی شیعوں کی ہے۔ مذہبی بحثوں سے ہٹ کے بحرین کے شیعہ مسلمانوں کو جمہوری عمل میں اور سیاسی عمل میں کسی طرح کی کوئی شراکت داری نہیں ہے، خواہ وہ ایوان بالا ہو یا ایوان زیری، وہ سب پر جو ہے وہ آل خلیفہ کا اثر و نفوذ ہے، یعنی آل خلیفہ قبیلے کی اس پر جو ہے حکمرانی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں۔ جو چیز آج بحرین میں جاری ہے کہ بحرین کی جو نیشنل سیکورٹی فورس ہے، اس نے جمعیت الوفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل علی شیخ علی سلمان کو، جو سب سے بڑی جمعیت اپوزیشن کی لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کر لیا اور کہا ہے کہ انہوں کچھ معمول کے سوالات کے لیے بلایا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سوالات اتنے طول کھنچ گئے کہ آج کئی دن گزر گئے، بہت سے ملکوں نے اس پر اعتراض کیا، ایران نے اعتراض کیا، بہت سے یورپی ملکوں نے بھی اعتراض کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کل جو ہے یا پرسوں ان کو رہا کر دیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت موقع کی تلاش میں، اس نے ایک غیر معقول اقدام کی طرف، اس نے بحرین کے بزرگ عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پہ بھی پچھلے ہفتے حملہ کیا تھا۔ یعنی یہ وہ دور ایسا ہے کہ اب ملکوں کو، حکومتوں کو اپنے اقوام کے حقوق کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا، کرنا چاہیے، جمہوری عمل کو بہرحال قبول کرنا چاہیے۔ اور اب جو ہے دنیا اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اس طرح کا استبدادی نظام جیسا کہ بحرین میں ہے وہ جاری رہے۔
ڈاکٹر محمد قربانی صاحب، آپ نے اشارہ کیا کہ آمریت یا خاندانی یا موریسی حکومت بحرین میں قائم ہے 1971 سے، کہ جب سے بحرین ایران سے علیحدہ ہوا ہے، اور ایک خاندان، چھوٹا سا خاندان جو ہے وہ حاکم ہے، اور ایک بہت بڑی اقلیت جس میں سبھی آ سکتے ہیں، آتے ہیں، یعنی وہاں کے عوام، وہ اس اقلیت کے زیر کنٹرول ہیں، زیر نگی ہیں، یا ان کے محکوم بنے ہوئے ہیں۔ اس درمیان بڑی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، جو ڈیموکریسی، آزادی بیان کی باتیں کرتے ہیں اور انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی جائگہ یا ان کا مقام جو ہے وہ یہاں کیا ہے؟ وہ اس سارے سیناریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ امریکہ کا بحری بیڑا پانچواں موجود ہے، اور حال ہی میں بحرین اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت برطانیہ کو بھی جو ہے بحرین میں فوجی تسلط یا فوجی مداخلت کرنے کا حق اور اختیار جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ اس کے کیا مقاصد ہیں؟
میں عرض کروں کہ برطانیہ کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ عوام کے خلاف جو آل خلیفہ حکومت تشدد کر رہی ہے، اور بحرین جو ایران سے الگ ہوا اس میں بھی برطانیہ ایک بڑا ہاتھ تھا۔ البتہ امریکہ نے منہ چھونے کے لیے صحیح یہ کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ شیخ علی سلمان کو رہا کر دے، لیکن امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک، ان کو انسانی حقوق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ مختلف ملکوں میں اپنے پیر جمانے کی فکر میں رہتے ہیں تاکہ ان ملکوں کے ذخائر کو لوٹیں۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہاں جو ہے کس طرح کی صورتحال ہے، اور سعودی حکومت کے فوجی بحرین کے عوام جو مظاہرے کر رہے ہیں اصلاحات کے لیے، ان کو کچل رہی ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ ملک عبداللہ ایک ہاسپٹل میں جو ہے وہ 90 سال کی عمر کے ہیں، وہ ایڈمٹ ہیں، اور ان کے ولی عہد بھی 89 سال کے ہیں، وہ بھی برین ٹیومر میں مبتلا۔ کہنا یہ چاہیے کہ مغربی، افسوس کے ساتھ کہ مغربی ذرائع ابلاغ بحرین کے مسائل کو شیعہ سنی کا جھگڑا بنا کر پیش کریں، بلکہ یہاں پر جو اصل جھگڑا ہے، ایک چھوٹے سے قبیلے کی جو حکومت ہے پورے قوم پر اس کا جھگڑا ہے کہ قوم جو ہے وہ ابھی اس چھوٹے سے قبیلے کی حکومت کو برداشت نہیں کرنا چاہتی جو کہ 1971 سے جاری ہے, اور قوم جمہوریت چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ ہر شخص ایک ووٹ کا حامل ہو, اور ووٹ کے ذریعے جو شخص بھی منتخب ہو وہ ہے ملک کا بادشاہ ہو, حاکم ہو, صدر ہو, وزیر اعظم, نہ یہ کہ 1971 سے ایک ہی شخص, ایک ہی خاندان جو ہے وہ حکومت کرے, ایک ہی جو ہے وزیر اعظم جو ہے آپ دیکھیں 40-45 سال سے ہے.
ناظرین ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر جناب محمد قربانی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو بحرین کے مسئلے پر جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین بحرین کے مسائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر محمد قربانی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کیا کہ بحرین میں جو مسئلہ ہے وہ خالص اس بات کا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ, ایک چھوٹا سا قبیلہ جو ہے وہاں کی ایک اکثریت پر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اور اس کا جو روایتی انداز ہے وہ آج کے دور کے ساتھ سازگار نہیں ہے, مطابقت نہیں رکھتا. لیکن ایک بہانہ جو مغربی میڈیا کے ہاتھ آتا ہے یا جس کو وہ بہانہ بناتے ہیں وہ ہے شیعہ سنی کا مسئلہ. لیکن اب الحمدللہ دنیا اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی ہے, غزہ کی دو جنگیں اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا 33 روزہ حملہ اور جارحیت, اس میں یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ مسائل جو ہیں وہ شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کرنا یا شیعہ سنی سے اس کو رب دینا وہ اب قوموں کے لیے ایک حل شدہ مسئلہ ہے, اور وہ اس کو ایک سازش کے طور پر اچھی طرح سمجھ گئے اور جان گئے. بحرین کے مسئلے میں بھی مغربی میڈیا نے اور بحرین سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے یا معاند ذرائع ابلاغ نے بہت کوشش کی کہ اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا جائے, لیکن کسی نے اس مسئلے کو قبول نہیں کیا. بالآخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور 70% کی آبادی تو جسے کہا جائے کہ مکمل طور سے وہاں تبدیلی چاہتی ہے, اور جو باقی لوگ وہاں 30% ہیں جو اہل سنت ہیں وہ بھی یقیناً مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, سبھی آل خلیفہ قبیلے سے یا خاندان سے مرتبط نہیں ہیں, ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس نظام سے جو ہے وہ نالا اور اس کی مخالف نظر آتی ہے. بالآخر آل خلیفہ کے پاس آپ کو اس کے علاوہ اور کیا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقتدار کو منصفانہ طریقے سے, سیاسی طریقے سے منتقل کر دیں اس کے جو جمہوری طریقے ہیں, یا ایک انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جوتے چھوڑ کر وہاں سے بھاگیں اور فرار ہوں؟
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہی پالیسی جو ہے بحرین میں دیکھی جا رہی ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. جو کچھ بحرین میں ہے وہ شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے, یہ شیعہ سنی کا مسئلہ جو یہ ایک تو فروعی مسئلہ ہے مسلمانوں کا, اس کا سیاست سے اور سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ علی سلمان کو جب گرفتار کیا گیا وفاق پارٹی کے سربراہ کو, تو شیخ بزرگ عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر جملہ کیا گیا, تو ان دونوں واقعات پر بحرین کے اہل سنت علماء نے شدید احتجاج کیا. ایسا نہیں ہے کہ بحرین کے عوام کے جو مظاہرے ہیں اس میں صرف شیعہ ہیں, اس میں بہت بڑی تعداد میں سنی مسلمان بھی ہیں. بنابراین بحرین میں شیعہ اور سنی کا کوئی جھگڑا یا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آل خلیفہ حکومت ہے جو اس طرح سے ظاہر کرنا چاہتی ہے, ورنہ دنیا جانتی ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا, یہ واضح نظر آ رہا ہے, سورج کی طرح روشن ہے. کہ یہ نظام، یہ استبدادی نظام 21ویں صدی میں یہ اب جاری نہیں رہ سکے گا. دنیا تبدیل ہو چکی ہے. جو لوگ قبیلے، خاندان یا چچا بھتیجے، بھائی بھتیجاواد کی جو حکومت مسلط کرنا چاہتے ہیں عوام پر، اب یہ آگے چلنے والی نہیں ہے. عالمی رائے عامہ اور ملکی رائے عامہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ ایک قبیلہ ہے ایک پوری ملت اور قوم پر حکومت کرے. آج بحرین کے عوام اور الوفاق پارٹی جو چاہتی ہے وہ انقلاب نہیں بلکہ سیاسی اصلاحات چاہتی ہے. وہ ملک کا جو نظام جو ہے سیاسی نام، اس میں بنیادی اصلاحات. آل خلیفہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ عوام کے مطالبات کو تسلیم کریں، اور اگر آل خلیفہ عوام کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر بحرین کے عوام مجبور ہوں گے کہ انقلاب کی طرف قدم بڑھائیں، اور یہ انقلاب بہت دور نہیں ہے. اور ان بحرین کے آس پاس کے ملکوں میں آپ دیکھیں، آپ یمن میں دیکھ لیں کہ عبداللہ صالح کی حکومت کو کس طرح سے عوام نے حکومت سے نکال باہر کیا. اب سعودی عرب میں وہ پناہ لیے ہوئے، یا تونس میں آپ دیکھیں بن علی کو جو کہ تونس کا ڈکٹیٹر تھا، کئی عشرے تک اس نے وہاں پہ حکومت کی، وہ فرار کرنے پر مجبور ہوا سعودی عرب. آج سعودی عرب جو ہے وہ فراری ڈکٹیٹروں کی پناہ گاہ بن گیا. آج بحرین کی شاہی حکومت کو بھی سعودی عرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے گزر چرا ہے. آج ہی یہ خبریں ایسی آئی ہیں کہ عبداللہ جو وہاں کے بادشاہ ہیں ان کی جسمانی حالت بہت بگڑ چکی ہے، اور ان کے جو بھائی ولی عہد ہیں جو 89 سال جن کی عمر ہیں وہ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. اگر آئندہ چند مہینوں میں اگر یہ لوگ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر سعودی عرب کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. عبدالعزیز کی نسل ختم ہو جائے گی. اب مختلف شہزادے جو ہیں وہ حکومت پر نظر جمائے بیٹھے. بنا بنیا آل خلیفہ حکومت کو چاہیے کہ اس کا حامی جو ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ اسے چاہیے کہ عوام کے مطالبات تسلیم کر لے یا پھر ایک انقلاب کے لیے تیار ہو جائے. اور اگر نہیں مانتا تو بحرین کے عوام جو ہیں وہ انقلاب باپا کر دیں گے، جنہیں تمام گروہوں، علماء اور ہر طبقے کی حمایت حاصل ہوگی. اور آل خلیفہ حکومت ان حکومتوں سے ہوگی خلیج فارس کے عرب ملکوں میں کہ جن کے دن اب گنے جا چکے ہوں گے.
ڈاکٹر محمد قربانی صاحب، ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا، صرف 2 سے 2.5 منٹ ہمارے پاس ہیں، کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بالآخر آل خلیفہ حکومت کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے گا، چاہے وہ مسالمت یا مفاہمت عام اس طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کریں، یا عوام انقلاب کے ذریعے ان سے اقتدار جو ہیں وہ چھین لیں. اور دونوں چیزوں کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں آل خلیفہ کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ اس بات پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ عوام کے سامنے جھکنے کی بجائے استقامت دکھائیں، مزاحمت کریں. کس حد تک آپ اس بات سے متفق ہیں؟
آپ دیکھیں کہ بحرین ایک جیو پولیٹک علاقے میں قائم ہے، اور وہ قوتیں ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، وہ چاہتی ہیں، غیر مرئی قوتیں چاہتی ہیں کہ آل خلیفہ حکومت وہاں پر باقی رہے. جو مصر میں حسنی مبارک کو باقی رکھے ہوئے تھے، جو ٹیونس میں بن علی کو، یا یمن میں عبداللہ صالح کو، یا لیبیا میں قذافی کی حکومت کو جو باقی رکھے ہوئے تھے، اگر یہ، لیکن وہ دور گزر چکا ہے. اگر ایک حد تک وہ مثلا انہوں نے ان کو باقی رکھنے کی کوشش کی لیکن عوام کے سامنے مجبور ہوئے، اور اگر آخری دم تک وہ کر سکتی تھی تو ان چاروں ڈکٹیٹروں کو میں باقی رکھتی، لیکن عوام کامیاب ہوئے. تو اسی طریقے سے آل خلیفہ حکومت کو بھی باقی رکھنا چاہتی ہیں, لیکن بہرحال ایک دن وہ آئے گا کہ جب مجبور ہوں گی عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر. بحرینی عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سیاسی عمل میں وہ بھی شریک ہوں, سہیم ہوں. اگر آل خلیفہ حکومت عوام کے مطالبات مان لے تو ظاہر کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں ہوگا, اور اگر جو ہے نہیں مانے گی تو ظاہر ہے کہ آل خلیفہ کی حکومت باقی نہیں رکھ سکے گی. لیکن اس وقت جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو گھٹن کا ماحول ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی, باقی رکھنا چاہتی, لیکن اگر اس نے گھٹن کے ماحول کو ختم نہیں کیا تو پھر اسے اپنا بوریا بستر جو ہے لپیٹ نہیں ہوگا. اور بحرین کے عوام انتہائی پرام طریقے سے اپنے مطالبات پیش کریں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ آل خلیفہ کی حکومت بہت جلد اس کا اس کی وساط لپٹنے والی ہے, اور اسی طریقے سے سعودی حکومت کی بھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین, پروگرام ہمارا بحرین کے تناظر میں تھا, اور ڈاکٹر محمد قربانی صاحب کی گفتگو اور تجزیہ و تحلیل جو بحرین کے تناظر پہ انہوں نے کیا, یقیناً وہ ان حقائق سے اور حقیقت سے بالکل نزدیک ہے اور مشابہت رکھتا ہے اس چیز سے کہ جو یمن میں, جو تیونس میں, جو مصر میں جو کچھ پیش آیا, اور بہت ممکن ہے کہ یہ اتفاق جلد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, چاہے امریکہ اور برطانیہ یا آل سعود اس کی پشت پناہی کریں اور یا ان کی حمایت کریں. بہرحال ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ مفاہمت آمیز طریقے سے حل ہو اور آل خلیفہ ہٹ دھرمی کی بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.